What are you? بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اس وقت صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھنی مقصود ہے لیکن اس سے پہلے مجھے خیال آیا کہ جو حضرات اجازت حدیث چاہتے ہیں ان کی خدمت میں یہ تحفہ بھی پیش کر دوں کہ ایک حدیث ہے جسے حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے اور ہم سے لے کر حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تک یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی اس شاگرد کسی استاد کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جاتا تو استاد اپنے شاگرد کو سب سے پہلے وہ حدیث سنایا کرتے تھے. یہ حدیث مسلسل ہے جو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے اور اس تسلسل میں شامل ہونا بھی ایک برکت کی چیز ہے. تو خیال آیا کہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے سے پہلے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں تاکہ اس تسلسل کی برکت میں آپ حضرات بھی شامل ہو جائیں. حدثني بهذا الحديث الشيخ حسن البشار المكي المالكي رحمه الله تعالى في المسجد الحرام كما حدثني به الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة والشيخ الناقلي رحمه الله تعالى بجدة كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، الرحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. میں اس حدیث منتظر اولیہ کی تمام طور حدیث کے طلبہ، اساتذہ اور دوسرے مدارس سے آنے والے علماء کرام کی کو اس کی روایت کی اجازت دیتا ہوں. اب پڑھیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله فلا من ترى ومن يؤمن فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فان اسلم الحديث كتاب الله واحسن هدي ابي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور عواشرها وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. المستقيم لا لشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث عن ياس الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بل مغيرة بن فرزق بن جرد بن مالي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله وضعوا الموازين قسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقول الإنسان. وقال مجاهد القسطاس أنزل بالرومية ويقال القسط مبدون وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا احمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن قدير بن عمار بن القاطع وعن سعاد عن سهيل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان من الرحمن خفيفتان على الانسان خفيفتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
يستجيب البخاري آخری باب ہے جس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مقدس کتاب کی آخری حدیث کی روایت فرمائی ہے. اور اس باب کا عنوان قرآن کریم کی اس آیت کو قرار دیا ہے جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم ترازوئے قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کی خاطر. اور پھر اس سے آگے یہ بھی ہے کہ فلا تظلم نفس شیئا، کسی بھی انسان پر کسی بھی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس باب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا. آپ حضرات نے کئی بخاری کے درس کے دوران یہ بات دیکھی ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث پر جو تراجم قائم فرمائے ہیں وہ ان کے تفقہ کے آئینہ دار ہیں، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ بالکل بخاری اپنی تراجم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ عجیب و غریب مدارس سے نوازا ہے جس کے تحت وہ یہ تراجم قائم فرماتے ہیں. اور عموماً ان تراجم کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی عجیب و غریب قسم کی حکمت اور کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے. تو یہ بات جو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کروایا، یہ کتاب التوحید کا حصہ ہے جو امام بخاری کی صحیح کی آخری کتاب ہے، اور جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف باطل نظریات کی تردید فرمائی ہے، جہمیہ کی، معتزلہ کی، قدریہ کی، جبریہ کی، خوارج کی، ان لوگوں کی ترتیب کے لیے ساری کتاب قائم کی ہے اور اس کے آخر میں یہ باب لے کر ہے۔ اس کا تعلق کتاب التوحید سے تو اس دن ایک واضح سا تعلق یہ ہے کہ معتزلہ وزن اعمال کے منکر تھے اور ان کی ترتیب کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت لا کر یہ باب قائم کروایا۔ لیکن اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ عالم کہ ساری کتاب گزر جانے کے بعد جس میں ایمان اور علم سے لے کر اور طہارت سے لے کر فرائض اور وصایا کے حد تک تمام احکام شریعت بیان فرما دیے گئے ہیں، آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ توجہ اس بات پر دلانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے اعمال جو آپ نے اس کتاب میں پڑھے ہیں، چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، عبادات سے، معاملات سے، معاشرت سے، اخلاق سے، آداب سے، وہ سارے کے سارے اعمال در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں وزن کیے جائیں گے، اور جب تک ان میں وزن نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنا مطلوب نتیجہ یعنی ثواب آخرت ظاہر نہیں کریں گے۔ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں، جاتے جاتے اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اعمال کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت اتنی نہیں رکھتی جتنا اس عمل کا وزن قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے کتنا زیادہ عمل کیا، دیکھا یہ جائے گا کس نے کیسا عمل کیا۔ وہ جب خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بھی فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بھی فرمایا کس کا عمل زیادہ تھا، یہ فرمایا کس کا عمل زیادہ اچھا تھا، بہتر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول تھا۔ تو وزن اعمال یہ اس پر انتہا ہونی ہے تمام انسانی زندگی کی دوڑ دھوپ کی، اس کی جد و جہد کی، اس کے اعمال کی، اس کی عبادتوں کی، اس کے معاملات، اس کے معاشرت، اس کے اقوال، اس کے افعال، ان سب کی انتہا بالآخر وزن اعمال پر ہونی ہے، اور ہر مسلمان کو اس کی فکر چاہیے کہ میرے اعمال میں وزن پیدا ہو۔ وزن کیسے پیدا ہو، اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث پر چلے جائیے جہاں سے امام بخاری نے حدیث کتاب کا آغاز فرمایا تھا، وہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما للمرئ ما نوى، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور نیتوں پر بات بتا ہونے کا مانا یہ ہے کہ نیت میں جتنا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اس عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، عمل کی جسامت سے نہیں، عمل کی تعداد سے نہیں، بلکہ عمل کے اخلاص سے وزن پیدا ہوتا ہے، اور اسی پر اللہ سے لگ رہا ہوں انسان کے ثواب کا فیصلہ فرماتا۔ تو بہت سے عمل ایسے ہیں دیکھنے میں بالکل معمولی معلوم ہوتے ہیں، دیکھنے میں ان کی کوئی خاص قدر و قیمت نظر نہیں آتی، لیکن کیونکہ اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی عظیم قدر و قیمت ہے، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت بڑے معلوم ہو رہے ہیں، گنتی میں بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اخلاص مفقود ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پر ایک کام کے برابر بھی ان کی قدر و قیمت نہیں. اسی طریقے بخاری میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ کسی وقت کسی کنویں کے پاس سے گزری اور پیاس اس پہ لگی ہوئی تھی. اس نے پانی پیا تو وہاں دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے اور پیاس کی شدت سے کیچڑ والی مٹی کھا رہا ہے. کیونکہ کنویں سے اس کے لیے پانی پینا ممکن نہیں تھا تو آس پاس جو کیچڑ گیلی مٹی پڑی ہوئی تھی اسی کو کھا کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس اللہ کی بندی کو یہ خیال آیا کہ جس طرح میں پیاسی تھی اور بے چین تھی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے پیاس سے بے چین ہے تو لاؤ میں اس کو پانی پلا دوں. اب پانی پلانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا, کوئی ڈول نہیں تھا. اس ڈول میں پانی نکال کر یا کسی برتن میں پانی نکال کر وہ اس کو پلاتی تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر کتے کو پانی پلا دیا. یہ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت کا قصہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ کسی مرد کا ہے. دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور روایتوں کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے ارشاد فرمایا تو پرچاچار ہوا لہو کا غفر اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے اس عمل کی اتنی قدر و قیمت پہچانی, اتنی قدر فرمائی کہ اس کی اسی عمل کی بنا پر مغفرت فرمائی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ کتے کو پانی پلا دینا کوئی اتنا بڑا عمل نظر نہیں آتا دیکھنے میں کہ جو بڑی بڑی عبادتوں کے برابر ہو جائے, لیکن کیونکہ اس وقت اس لمحے میں اس مرد یا عورت کے دل میں اتنا بڑا اخلاص پیدا ہوا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں خالص اللہ کو حاضر کرنے کے لیے یہ کام کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی پر اس کی مغفرت فرما دی. یہ ہے مثال اس بات کی کہ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی. میں نے اپنے والد ماجد حضرت والا موقعہ مشقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. بھائی دیکھو یہ حدیث کی مجلس ہے اور اس میں تصویر اتارنے کی ہرگز کوئی کوشش نہ کرے اور یہ بہت ہی بری بات ہے کہ حدیث کے درد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ورزی کی جائے, ہرگز کوئی کوشش نہ کرے. تو میں نے اپنے والد والد رحمۃ اللہ علیہ سے نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ سنا کہ کسی نے ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. تو جواب میں فرمایا کہ ذہابت عبارات وطاعت الاشارات ولم ينفعنا الا رقيعات رتعناها في جوف الليل. کہ وہ علمی طرح عبارتیں علمی تحقیقات اور تدقیقات وہ تو سب پتہ نہیں کہاں چلیں گے اور طاعت الاشارات وہ صوفیانہ تعبیریں اور صوفیانہ اشارے جو ہم لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو گئی اور اگر ہمیں فائدہ دیا تو چند تھوڑی تھوڑی رکعتوں نے جو رات کے وقت حصے میں ہم کبھی اللہ کے سامنے پیش کر دیا کرتے ہیں. کیا مانا کہ یہ ساری علمی تحقیقات اور تحقیقات اس میں ویسے تو بڑے ثواب کا کام ہے لیکن اس میں شیطان اور نفس کے بسائے ساتھ لگے رہتے ہیں کہ ہم یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو ہمارے علم کا سکہ بیٹھے گا, لوگوں کے دل مسفر ہوں گے, لوگوں میں ہماری شہرت ہوگی. یہ خیالات بعض اوقات آتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور جب اخلاص ختم ہوا تو عمل کا وزن جاتا رہا تو اس سے فائدہ نہیں تھا. لیکن رات کی تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور وہاں اخلاص کے ساتھ کوئی عبادت انجام دے دی گئی، تو چونکہ وہ خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں وزن پیدا ہوا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان فرماتے ہیں کہ مجھے میری مغفرت کا ذریعہ اس کو بنایا، اس سے فائدہ بنا. میں نے اپنے شیخ رحمہ اللہ سے ایک اور واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے، وہ بھی بڑے دلی القدر عالم تھے اور تاریخ میں تصنیف میں مشغول رہتے تھے. تو ایک مرتبہ لکھ رہے تھے، اور اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، کلک کے قلم، تو ان میں سوراخ ہوا کرتے تھے، روز ٹائم میں ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا. اب تو میں نے ہر کام ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، ایسے ایسے فاؤنٹین پین ایجاد ہو گئے، ربال پوائنٹ آ گئے کہ نہ روٹائی بننے کی ضرورت ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میں جب لکھا جاتا تھا تو روٹائی میں ڈبو کر اس کو لکھتے تھے، اور قلم کے اندر ایک سوراخ ہوا کرتا تھا. تو ایک بزرگ ہے، وہ لکھتے لکھتے قلم کو روٹائی میں ڈبویا اور اس کے سوراخ میں تھوڑی سی روٹائی آ گئی. تو جب قلم لکھنے کے لیے اٹھایا تو جیسا ایک مکھی آ گئی، اور اس نے آ کر وہ روشنائی کو پینا شروع کر دیا. پیاسی ہوگی تو اس نے روشنائی کو پینا شروع کر دیا. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، اور رک کر یہ مکھی پی لے گی، رک کر پھر اپنا کام شروع کر دیا. جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، تو جواب میں فرمایا کہ بھائی عجیب معاملہ ہوا، ہم تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ ہم نے اتنے خدمات انجام دی ہیں دین کی، جیسے کہ فلاں فلاں خدمتیں کی ہیں، لیکن جب اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا ایک عمل ایسا ہے جس کے بنا پر ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ اس دن تم نے مکھی کی پیاس بجانے کے لیے جو قلم کو روکا تھا، وہ خالص ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہماری رضا دل کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے روکا تھا، اس عمل میں تمہارے بڑا اخلاص تھا، اس عمل کے اخلاص کے خاطر ہم نے تمہاری مغفرت کر. تو یہ چیز ہے کہ جس عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انتر کو عطا فرما دے، وہ ہے وزن کے قابل، اس سے وزن پیدا ہوتا ہے، اور اس سے عمل کی اللہ تعالیٰ جہاں قدر و قیمت بڑھتی ہے. یہ ہے پیغام جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر باب میں دینا چاہتے ہیں، کہ بھائی فکر اس کی کرو کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو. ایک بیماری ہے جو ہم سب میں پائی جاتی ہے الا ماشاء اللہ، کہ جب ہم کوئی نیا علم حاصل کرتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی اچھی بات معلوم ہوئی، اس کو ہم کسی وقت درس میں بیان کریں گے، کسی وقت تقریر اور بعض میں کہیں گے، تو اس سے تقریر اور بعض کے شان میں اضافہ ہوگا اور لوگ خوش ہوں گے اور اس کو اچھا سمجھیں گے، قابل تعلیم سمجھیں گے. یہ خیال دل میں آ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عمل کا اخلاص ہو سکتا ہے. علم پڑھا لیکن اتنے پڑھا تاکہ دوسروں کو سمجھائے، دوسروں کو سکھائے، دوسروں تک پہنچائے اس غلط سے، تاکہ وہ خوش ہو اور تاکہ وہ ہماری تعریف کریں. تو یہ تعریف پسندی کا جو شوق ہے، اللہ بتائے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کی وجہ سے اعمال، بڑے بڑے اعمال میں سے وزن ختم ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ اخلاص بہت ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں جاتے جاتے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو جو کچھ بھی کرو اللہ کے لیے کرو، اگر پڑھ رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھو، پڑھا رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھاؤ، اور خطبہ دے رہے ہو، واعظ کر رہے ہو، تعلیم و تسلیم کر رہے ہو تو وہ خالص اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. اور ہمارے اکابر اور علماء دیوبند جن کا ہم نام لیوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا واقعتاً ان کے لکھے قدم پر چلنے والا بنائے. ان کے جو واقعات ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں ان سب کے اندر آپ کو نظر آئے گا اخلاص کامل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کرنا. حضرت اجماعی شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد دہلی کے اندر واعظ فرمائے ہیں، اور کافی دیر کا لمبا چوڑا واعظ فرمایا، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد میں ایک واعظ میں ہزارہ افراد آپ کے ہاتھوں پر توبہ کیا کرتے تھے. تو لمبا چوڑا واعظ فرمایا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے پتہ نہیں کتنی دیر کا، جب واعظ ختم ہو گیا اور ختم کر کے مسجد کی سیڑھیوں سے اترنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی ہانپتا کانپتا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے، اور جب لوگوں کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے ہٹک کر رہ گیا. اور سب سے پہلے آگے مولانا ہی تھے، مولانا سے پوچھا کیا مولوی اسماعیل کا واعظ ختم ہو گیا؟ مولانا نے کہا بھائی ختم ہو گیا، کہا انا للہ. میں تو کتنے کتنے میل دور تھے ان کا واعظ سننے کے لیے آیا تھا، اب تو کیا کہ میں اتنی محنت کے باوجود واعظ نہیں سن سکا. فرمایا اچھا بھائی تم سے دور سے واعظ سننے کے لیے آیا تھا تو کچھ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میرا ہی نام محمد اسماعیل ہے، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ سیڑھیوں پر، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے واعظ میں زیادہ بٹھایا اور جو واعظ کہا تھا وہ سارا کا دورہ اس ایک آدمی کے اوپر دورا دیا، سارے واعظ کی واعظ کو سنا دیا. تو کسی کہنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بھی کمال کیا کہ صرف ایک آدمی کے ساتھ اتنا لمبا دورا واعظ دوبارہ سنا دیا، دوبارہ دورا دیا. تو کیا جواب دیا حضرت مولانا نے؟ وہاں نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا اور آپ بھی ایک ہی کے لیے کہا، تو میرے نزدیک کوئی فرق نہیں، یہ مجمع ہزاروں کا تھا، سننے والوں کو مجمع ہزاروں کا تھا، یہ ایک آدمی کا تھا، میرا تو پہلے بھی بات ایک ہی کے لیے تھا، اب بھی بات ایک ہی کے لیے ہے. یہ ہے اخلاص، اور اس اخلاص کی برکت تھی کہ ایک ایک بات میں ہزار انسان ہاتھوں پر توبہ کیا کرتے تھے. تو بھائی یہ چیز ہے جو حاصل کرنے کی ہے، جو امام بخاری فرماتے ہیں سارے تحقیقات پڑھ لی، احکام پڑھ لیے، خلافات فکریہ پڑھ لیے، مجادلات مناقشات کر لیے، دلائل سے تعارف کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اب اگر آخری سوغات جو تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا کے لیے ان تمام چیزوں میں اخلاص پیدا کر لو، للہیت پیدا کر لو کہ جو کام کرو وہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، مخلوق کی رضامندی سے بے پرواہ ہو جاؤ. مخلوق راضی ہوتی ہے یا ناراض ہوتی ہے؟ مخلوق کا حال تو یہ ہے کہ آج کو تمہارے اوپر تاریخ کے دورے برسا رہی ہے، اور کل کو اس کی مرضی کے ذرا خلاف بات کہہ دو گے تو وہی مخلوق جو تمہارے اوپر تاریخ کے دورے برسا رہی تھی تمہیں گالیاں دینے سے بھی پرہیز نہیں کرے گی. یہ آیا مخلوق تو کہاں اس کی فکر میں پڑ گئے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ ہم سے خوش ہو جائے اور وہ ہماری تعریفیں کرنے لگے، اس کی نہ تعریف کا بھروسہ نہ اس کی مذمت کا اعتبار. ہاں وہاں تعریف اور مذمت تو وہ ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ ہندی میں ایک مثل مشہور ہے ایک دوہا سا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیا پیا جس کو چاہے سہاگن وہی, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی. کیا مانا؟ اس کی تفصیل والا ویسا فرمایا کہتے تھے کہ یہ اس کا پس منظر یہ ہے, یعنی اس کا اس جملے کا, کہ ایک لڑکی تھی جس کو دلہن بنایا جا رہا تھا, اس کی شادی ہو رہی تھی اور دلہن بنایا جا رہا تھا, سنگار بٹار ہو رہا تھا. تو لڑکی امریکہ اس کو, اس کی سہیلیاں اس کو دلہن بنا رہی تھی, کوئی کاجل لگا رہی ہے, کوئی کرسی لگا رہی ہے, کوئی اور اس کے بال سنوار رہی ہے, اور جو بھی آتی اور اس کا سنگھار کرتی تو ساتھ کہتی تو تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, تیرے حسن کا کیا کہنا, تیری خوبصورتی کا کیا کوئی جواب نہیں, ایک جو آ رہی ہے اس کے حسن کی تعریف کر رہی. تو وہ سنتی اور خاموش ہوئی. تو کسی سہیلی نے کہا کہ اللہ کی بندی, اتنے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں, اتنی لڑکیاں آ کر تیرے حسن کی تعریف کر رہی ہیں, تیرے سنگار کی تعریف کر رہی ہیں, اور تم کیسے وسیع ہو, کسی کے شکریہ لگا نہیں رہے, تمہیں تو آئے شکریہ تم نے میری تعریف کر. اس نے کہا میں شکریہ تو ادا خیر کر دیتی ہوں جن نے بھی تعریف کی ہے, لیکن میں سوچتی ہوں کہ ان کی تعریف سے مجھے کیا ملے گا, میری سہیلیاں اگر میری تعریف کرتی رہے ان کو جمال کی تو اسے کیا ملے گا. بات تو کرے کہ جہاں جا رہی ہوں وہاں میری تعریف ہو, وہاں پسند نہ جاؤں تو پھر ہر فائدہ, اور اگر وہ تو تعریف کرتی رہے آپ تعریف کے گاؤں میں بتاتے رہے تو تم بڑے خوبصورت ہے, اور جہاں جا رہی ہوں وہ ناپسند کر دے تو مجھے تو پسند ہی نہیں, تو ان سب کی تعریف مجھے کیا فائدہ پہنچائے گی. تو وہ کہتے ہیں پیا جس کو چاہے تو حاضر وہی, جس کو وہ جب وہ کہتے ہیں جہاں کی خوبصورت ہے تو پھر ہوتی ہے وہ خوبصورت, خصوصی کا اعتبار وہ ہے. تو میرے والد واجد صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی یہ مخلوق اگر کہہ رہی ہے تمہیں, کوئی کسی لقب سے نواز رہی ہے, کوئی تمہیں علامہ کہہ رہی ہے, کوئی شیخ الاسلام کہہ رہی ہے, کوئی کچھ کہہ رہی ہے, تو یہ اس مخلوق کی تعریف کا کوئی بھروسہ ہے نہ اس کا کوئی اعتبار ہے. اس راستے میں یہ ساری تعریف کا حالات ہو جائے گی, جب قبر میں پہنچو گے تو یہ تعریف کام نہیں آئے گی. اگر کام آئے گا تو یہ جملہ کام آئے گا کہ یا ایہا الذین آمنوا اطمئنوا ارجعوا الى ربکم راضیہ مرضیہ فادخلوا فی عبادی وادخلوا الجنۃ. وہاں فرما دیا جائے تو پھر ہے بات کہ واقعی یہ قابل تعریف تھا. تو بھائی یہ مخلوق کی تعریف کی فکر یہ انسان کو تباہ کر ڈالی, اس کے اعمال کو خراب کر ڈالتی ہے. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے بڑے درجے کے اولیاء کرام میں تھے, ان سے ان کو کسی دشمن نے کہہ دیا کہ اس سے تو کتا تھا, اس کی نہ تعریف کا بھروسہ نہ مذمت کا بھروسہ, اتنے بڑے ولی اللہ اور اللہ کے بردوزے بندے, اور یہ کہہ دیا کہ اس سے تو کتا تھا. تو ان پر کچھ بہتر نہ ہوا, لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی گالی دی آپ کو اور آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. تو فرمایا آپ سے بھائی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ کتا مجھ سے اچھا ہو, مجھے تو ابھی پتا نہیں کہ میں کتے سے اچھا ہوں یا کتا مجھ سے اچھا ہے. ہاں جس دن میں اللہ کے لگ لالو کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے عمل کو قبول فرما لیا تب تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں کتے سے اچھا ہوں, لیکن اگر وہ قبول نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی وہ سنسی کہہ رہے تھے کہ کتا تو مجھے اچھا, کیونکہ کتے کو کمسم حساب و کتاب نہیں دینا, اس کے اعمال کا وزن نہیں ہونا, اس کو جہنم جنت سے واقع نہیں پڑنا, اس بات سے وہ مجھ سے اچھا ہے, یقیناً تم سے ہی کہہ رہے تھے کہ کتا اچھا ہے. تو یہ ہے اللہ کے بندے جن کو دنیا کی تعلیم اور نام و نمود سے تعلق نہیں ہوتا, تعلق اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کا وزن ہوگا تو اس میں میری کیا قدر و قیمت ہوگی. یہی پیغام ہے جو امام بخاری رب العالمین اس باب میں دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی سب کچھ حاصل ہے, اور اگر خدا نہ کرے یہ پیغام ہم نے دل میں نہ بٹھایا اور اس کو اپنا مخمہ نظر نہ بنایا تو پھر یہ ساری تحقیقات و تحقیقات تو یہیں پر رہ گئے. اور اسی کے بعد پر بائے وارنا ہمارا بنے آدم القول ہم دوزن, اور اس کے بعد پر حدیث مبارک روایت کی ہے کہ کلی بتانے حدیث بتانے کے لئے رحمان سقی لتانے پھر میزان خبر بتانے عدل لسان سقی لتانے پھر میزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے جو علمی اس میں مباحث ہیں میں اس میں سوچ نہیں جاتا, حضرات اساتذہ کرام ہی اس کی وہ اہل ہیں اور میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا. لیکن پیغام جو تھا اس کی طرف سے وہ جو دلانی تھی, اور پھر اسی حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو بھی ختم فرمایا اور کتاب کو بھی ختم فرمایا. یہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں بڑے وزنی ہیں, اگرچہ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں, یعنی دیکھنے میں معمولی معلوم ہو رہے ہیں. ارے بھائی چار کون سا لمبا چوڑا کام ہوا, ایک لمحے میں کہہ دیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کوئی مشقت نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی خرچ نہیں, اور ایک لمحے میں ادا ہو گیا. دیکھنے میں معمولی معلوم ہو رہا ہے, لیکن جب اعمال کا وزن ہوگا تو اخلاص کے ساتھ کہے جانے والے اس کلمے میں فرمایا کہ بڑا وزن ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو ہے یہ باری تعالیٰ کی صفات جمال کا اظہار ہے. سبحان اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے, ہر عیب سے منزہ اور پاک ہے. اب بے حمد ہی کمانا تمام تعریف کے تعریفات کے مستحق وہی ہے, کیونکہ تمام صفات کمال کی جامع ہے. تو اس میں جس کو جتنا اکمل ہوگا